السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند کمانڈر قاری سیف اللہ محسود کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. افغان طالبان کے ایک ترجمان نے ان اطلاعات کی تردید کر دی ہے کہ طالبان قیادت نے افغانستان میں عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے اس فیصلے پر کہ اب 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر پر علاقے میں سرکاری تعطیل نہیں ہوگی، کشمیری جماعتوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جبکہ عام لوگ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ سال بھارتی زیر انتظام کشمیر کے لیے سیاسی لحاظ سے غیر معمولی ثابت ہوا ہے، اور شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کی وجہ سے بھارت کی سیاحت کی صنعت پر بہت برا اثر پڑا ہے. ایران کی پشت پناہی والی ملیشیا نے پیر کے روز ان امریکی فضائی حملوں کا جواب دینے کی دھمکی دی ہے جو عراق اور شام میں اس کے ٹھکانوں پر کیے گئے اور جن میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے. امریکی ریاست ٹیکساس میں فورٹ ورتھ کے نزدیک ایک گرجا گھر میں اتوار کے روز عبادات کے دوران ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر دی، جس میں 2 افراد ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے. خراب فصل اور امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی بحث آرائی کے باعث اس سال امریکہ میں زرعی قرضے 416 ملین ڈالر کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئے ہیں. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند کمانڈر قاری سیف اللہ محسود کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر جاں بحق کر دیا ہے. ابھی تک کسی فرد یا گروپ نے انہیں قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. تاہم رپورٹس کے مطابق قاری سیف اللہ محسود کو حقانی نیٹ ورک کے جنگجوؤں نے ہلاک کیا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. افغان طالبان کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد نے ان اطلاعات کی تردید کر دی ہے کہ طالبان نے افغانستان میں جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی ہے. ذبی اللہ مجاہد نے طالبان کے صفوں میں بعض معاملات پر اختلافات کی اطلاعات کو پروپیگنڈا قرار دیا ہے. طالبان کے ترجمان نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان کا جنگ بندی کا اعلان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ذبی اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ امریکہ نے طالبان سے کاروائیوں میں کمی کرنے کو کہا تھا اور اس معاملے پر طالبان کی قیادت غور کر رہی ہے. خیال رہے کہ 2 روز قبل صوبے تخار میں طالبان نے افغان فوج کی ایک چوکی پر حملہ کیا تھا، جس میں 17 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. طالبان کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا تھا کہ حملے میں حکومت نواز ملیشیا کے 21 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. یہ ہلاکت خیز کاروائیاں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب امریکہ کی سربراہی میں غیر ملکی فوج کے ساتھ طالبان قیادت مبینہ طور پر ایک ہفتے کی عارضی جنگ بندی پر بات چیت کر رہی تھی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے اس فیصلے پر کہ اب 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر پر علاقے میں سرکاری تعطیل نہیں ہوگی، کشمیری جماعتوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ عام لوگ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. دونوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئی دہلی کشمیریوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور ریاست کی تاریخ کو بدلنے کی دانستہ کوششیں کر رہی ہے. تاہم بھارت کی حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاست کی حکومت کے فیصلے کی تائید کی ہے کہ 13 جولائی سن 1931 کو سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر مطلق العنان ڈوگرا مہاراج کی فوج کی فائرنگ میں جو 22 کشمیری مسلمان مارے گئے تھے، انہیں ریاست کے تمام لوگ شہدا نہیں سمجھتے. اس کی بھی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور یہ سال بھارتی زیر انتظام کشمیر کے لیے سیاسی لحاظ سے غیر معمولی ثابت ہوا ہے. 5 اگست کو نئی دہلی نے جموں و کشمیر کی نیم آئینی خود مختاری کو ختم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی متنازعہ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنا دیا. ریاست میں گرفتاریوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا. ریاست بالخصوص مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں بندشوں، مواصلاتی بلیک آؤٹ اور احتجاجی ہڑتالوں کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے ہیں۔ علاقے میں حالات اب بھی مخدوش ہیں۔ اس بارے میں سری نگر سے جو رپورٹ موصول ہوئی ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور نئی دہلی سے جو رپورٹ موصول ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کی وجہ سے بھارت کی سیاحت کی صنعت پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ حکومت کے اہلکاروں کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں 2 لاکھ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے تاج محل کا اپنا دورہ یا تو منسوخ کر دیا ہے یا ملتوی کر دیا ہے۔ آگرہ میں انٹرنیٹ پر پابندی کی وجہ سے سیاحت میں 50-60% کی کمی آئی ہے۔ ایران کی پشت پناہی والی ملیشیا نے پیر کے روز ان امریکی فضائی حملوں کا جواب دینے کی دھمکی دی ہے جو عراق اور شام میں اس کے ٹھکانوں پر کیے گئے، جن میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہوئے۔ خطیب حزب اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ایسے میں آئی ہے جب ایران کے وزیر خارجہ نے امریکی حملوں کی مذمت کی جو ان کے مطابق عراق کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور یہ دہشت گردی کے اختتام کے مترادف ہے۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے اتوار کے روز اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے ان فضائی حملوں کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 امریکی جیٹ طیاروں نے مغربی عراق میں خطیب حزب اللہ کے 3 ٹھکانوں اور مشرقی شام میں 2 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ عراق اور شام میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے خلاف کی جانے والی فضائی کارروائی کامیاب رہی ہے۔ خطے میں امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے مزید کارروائیاں کی جا سکتی ہیں۔ خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ عراقی ملٹری بیس پر راکٹ حملے میں امریکی سیویلین کانٹریکٹر کی ہلاکت کے جواب میں اتوار کو امریکی فوج نے حزب اللہ ملیشیا کے خلاف کارروائی کی۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیروں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو شام اور عراق میں کی جانے والی فضائی کارروائیوں سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ اس بریفنگ کے بعد وزیر خارجہ مائک پومپیو، وزیر دفاع مارک ایسپر اور امریکی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملے نے صحافیوں سے گفتگو بھی کی اور شام اور عراق میں کی جانے والی کارروائیوں سے متعلق میڈیا کو آگاہ کیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں فورٹ ورتھ کے نزدیک گرجا گھر میں اتوار کے روز عبادات کے دوران ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر دی، جس میں 2 افراد ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس چیف جے یو بیرنک نے بتایا کہ ویسٹ فری وے چرچ میں عبادت گزاروں نے مسلح شخص کو بعد میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ خراب فصل اور امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی محاذ آرائی کے باعث اس سال امریکہ میں زرعی قرضے $416 ملین کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کو دوبارہ ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے انٹیلیجنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نامعلوم مبینہ وسل بلور کا نام ظاہر کیا ہے، جس نے یوکرین کے صدر کے ساتھ صدر ٹرمپ کی خفیہ ٹیلی فون بات چیت کے بارے میں خبر دی تھی۔ صدر ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی پر زور دیا تھا کہ ان کے سیاسی مخالف اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک صدارتی امیدوار جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے حوالے سے تحقیقات کریں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین قذافی بابر کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے متحدہ قومی موومنٹ کو پیشکش کی ہے کہ اگر وہ وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت کے اتحاد سے الگ ہو جائے تو سندھ کے صوبائی حکومت میں انہیں شامل کر کے کابینہ میں وزارتیں دی جائیں گی۔ کراچی سے اس بارے میں محمد ثاقب نے یہ رپورٹ دی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے متحدہ قومی موومنٹ کو یہ پیشکش کی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ اپنا اتحاد ختم کر کے صوبائی حکومت میں شامل ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا چھوڑ دے، جس پر پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو صوبائی حکومت میں نمائندگی دینے کو تیار ہے۔
آپ اپنا الائنس توڑیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ختم کریں، گرا دو عمران کی حکومت کو، کراچی کو بچاؤ، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، 100% ساتھ رہیں گے۔ کراچی کے عوام کی خاطر جتنے وزارتیں وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے، ہم سم میں دینے کے لیے تیار ہے۔
بلاول بھٹو زرداری کے مطابق حکومت کی تمام اتحادی جماعتوں کو آج نہیں تو کل یہ فیصلہ لینا ہی پڑے گا، تاکہ ملک کی بقا کو ممکن بنایا جا سکے۔ اگرچہ ایم کیو ایم کی جانب سے اس تجویز پر فوری کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن ایم کیو ایم ہی سے تعلق رکھنے والے میئر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ امیدیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران تحریک انصاف کی کارکردگی بھی خراب رہی ہے، اور کراچی میں وفاقی حکومت نے ترقیاتی کام میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ تاہم تجزیہ کاروں کی رائے میں اب تک ایسے کوئی اشارے نظر نہیں آتے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے اس پیشکش کا مثبت جواب دیا جائے۔ جامعہ اردو میں استاد اور معروف تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں گزشتہ چند سالوں میں خلیج اس قدر بڑی ہے کہ فی الحال ایم کیو ایم کے لیے وفاق چھوڑ کر صوبائی حکومت کی اتحادی بننا ایک مشکل امر دکھائی دیتا ہے۔
ایم کیو ایم اب جو ہے بی ٹیم ہے عسکری اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ اس کا سارا انحصار راول پنڈی سے آنے والی پالیسیوں پہ ہے۔ اس پالیسی کی بنیاد پر ہی وہ تحریک انصاف کی حکومت کا حصہ بنی، اگرچہ کہ تحریک انصاف نے گزشتہ الیکشن میں سب سے زیادہ نقصان ایم کیو ایم کو ہی پہنچایا، اور ایم کیو ایم کا مستقل یہ زور تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب نے جو یہ پیشکش کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوگا۔ ایم کیو ایم تحریک انصاف کی الائی ہے، وہ الائی رہے گی۔
ماضی میں بھی متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کئی بار اتحادی جماعتیں بن کر حکومت کا حصہ رہی ہیں، تاہم پیپلز پارٹی کی جانب سے ایم کیو ایم پر بلیک میلنگ کا الزام عائد کیا جاتا رہا، وہیں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پر کرپشن کے الزامات بھی عائد کرتی رہی ہے۔ جبکہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ مطالبہ شدت سے کیا جاتا رہا ہے کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے سندھ کے جنوبی حصوں پر مشتمل ایک الگ صوبہ بنایا جائے، جس سے پیپلز پارٹی ہمیشہ انکاری اور اس مطالبے کی شدید مذمت کرتی آئی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند کمانڈر قاری سیف اللہ محسود کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ ابھی تک کسی فرد یا گروپ نے انہیں قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم رپورٹس کے مطابق قاری سیف اللہ محسود کو حقانی نیٹ ورک کے جنگجوؤں نے ہلاک کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والے ایک دڑے کے ترجمان قاری سیف اللہ محسود المعروف گلامن کو نامعلوم حملہ آوروں نے سرحد پار افغانستان میں اتوار کی صبح گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق قاری سیف اللہ محسود کو افغانستان کے سرحدی صوبے خوست میں شمالی وزیرستان میں قائم خیمہ بستی گولون کیمپ کے قریب حملہ آوروں نے قتل کر دیا ہے، مگر قبائلی رہنماؤں کے مطابق قاری سیف اللہ محسود کی ہلاکت قبائلی ضلع کرم سے ملحقہ افغانستان کے سرحدی علاقے میں ہوئی ہے۔ قبائلی صحافی فاروق محسود نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں قاری سیف اللہ محسود کی ہلاکت کی تصدیق کرتی ہوئی کہا،
خوست کے علاقے افغانستان میں کل صبح کے ٹائم جو تھا یہ مارا گیا ہے، اور نامعلوم افراد نے اس کو جو ہے وہ ہٹ گیا ہے، اور 3 نومبر 2015 کو قبائلی ایک صحافی تھے زمان محسود، ان کو جب شہید کیا گیا تھا تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اس گلامن نے لی تھی۔ اس کے بعد سے ہی یہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا، اکثر یہ سوشل میڈیا بھی زیادہ یوز کرتا تھا، تو میڈیا سے کانٹیکٹ میں رہتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ شہرت ملی۔ جنوبی وزیرستان سے اس کا تعلق ہے۔
چند مہینے قبل قاری سیف اللہ محسود نے پہلے ایک آڈیو پیغام کے ذریعے سیکورٹی فورسز، ریاستی املاک اور حکومت کی حمایت کرنے والے یا وفادار قبائلی رہنماؤں پر حملے کرنے کی دھمکی دی تھی۔ روا مہینے کے اوائل میں قاری سیف اللہ محسود نے وائس آف امریکہ کے پشتو سروے سے منسلک قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو بھی دھمکیاں دی تھی۔
میں متنبع کرتا ہوں چند نشریاتی ادارے کے صحافیوں کو جن میں بی بی سی اردو اور وی او وی ڈیوا ریڈیو شامل ہے۔ اس کے علاوہ چند مقامی اور بین الاقوامی نشریاتی ادارے ایسے ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں۔
2009 کے وسط میں وادی سوات سمیت ملکن ڈویژن کی دیگر اضلاع، 2010 کو جنوبی وزیرستان، جون 2014 کو شمالی وزیرستان اور اکتوبر 2014 کو ضلع خیبر کی وادی تیرا میں کی گئی فوجی کاروائیوں سے فرار ہونے والے زیادہ تر عسکریت پسند سرحد پار افغانستان کے مختلف علاقوں میں روپوش ہے، اور یہ عسکریت پسند وقتاً بوقتاً افغانستان سے ملحقہ قبائلی اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں پرتشدد کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے اس فیصلے پر کہ اب 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر پر علاقے میں سرکاری تعطیل نہیں ہوگی، کشمیری جماعتوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے، جبکہ عام لوگ بھی مایوسی کا شکار ہیں۔ دونوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئی دہلی کشمیریوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور ریاست کی تاریخ کو بدلنے کی دانستہ کوششیں کر رہا ہے۔ تاہم بھارت کی حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاست کی حکومت کے فیصلے کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ 13 جولائی 1931 کو سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر مطلق العنان ڈوگرا مہاراجا کی فوج کی فائرنگ میں جو 22 کشمیری مسلمان مارے گئے تھے، انہیں ریاست کے تمام لوگ شہدا نہیں سمجھتے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے، آئیے سنتے ہیں۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے ایک اور متنازع فیصلے کے تحت شہدائے کشمیر کی یاد میں 13 جولائی کو منائی جانے والی سرکاری تعطیل ختم کر دی ہے۔ جموں کشمیر حکومت نے سال 2020 کے لیے جو کیلنڈر جاری کر دیا ہے، اس میں 5 دسمبر کو کشمیری لیڈر شیخ محمد عبداللہ کے یوم پیدائش کی چھٹی کو بھی منسوخ کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس 26 اکتوبر کو یوم الحاق کے موقع پر سرکاری تعطیل منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم حکومت نے ریاست کے جموں خطے کی مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کے اس مطالبے کو نہیں مانا ہے کہ 23 ستمبر کو جو مہاراجہ ہری سنگھ کا یوم پیدائش ہے، عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ 13 جولائی 1931 کو مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج نے سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر نہتے کشمیریوں پر گولی چلائی تھی، جس کے نتیجے میں 22 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ یہ لوگ ایک غیر مقامی شخص عبد القدیر خان پر بغاوت کے الزام میں چلائے جا رہے ان کیمرا مقدمے کے سلسلے میں جیل کے باہر جمع ہوئے تھے۔ سری نگر کی مرکزی جیل کے باہر پیش آئے خون ریزی کے واقعے کے پس منظر میں 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن کشمیر کے دونوں حصوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ عام تعطیل کا دن بھی ہے۔ ریاست کے باہر بھی، بالخصوص پاکستان میں، کشمیری اس دن کو بڑے احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ جموں کشمیر کو آئین ہند کی دفعہ 370 کے تحت حاصل خصوصی پوزیشن کے خاتمے اور ریاست کو براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے 5 اگست کے فیصلے پر اس سال 31 اکتوبر سے باضابطہ عمل درآمد ہونے سے پہلے ریاست کا اپنا آئین اور پرچم تھے۔ اس پرچم کا رنگ سرخ تھا، جو 13 جولائی 1931 کے شہدا کے خون کی عکاسی کرتا تھا، تاہم بعد میں اسے مزدوروں اور محنت کشوں کی ترجمانی کی علامت کے طور پر بھی تسلیم کیا گیا۔ 13 جولائی کی چھٹی کو منسوخ کرنے کے حکومت کے فیصلے پر کشمیریوں نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے ان کی تاریخ پر شب خون مارنے اور ان کے جذبات و احساسات کو ٹھیس پہنچانے کی ایک دانستہ کوشش قرار دے دیا ہے۔ سرکردہ مورخ اور مصنف ڈاکٹر عبدالعہد نے کہا،
میرے لحاظ سے یہ کہ ایک آن سلاٹ ہے کشمیر ہسٹری پر، کیونکہ میں جو وہ لوگ مر گئے تھے، شہید ہوئے تھے 31 میں، وہ کسی ہندوستان کے خلاف نہیں مرے، وہ فیوڈلزم کے خلاف مرے تھے، شہید ہوئے تھے فیوڈلزم خلاف لڑکے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کا دن ان کو منانا چاہیے، اس کو پر ہالیڈے رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ہندوستان کے خلاف نہیں مرے بلکہ وہ فیوڈلزم کے خلاف لڑتے مر گئے، شہید ہوئے۔
سابق ہائی کورٹ جج اور کشمیر کی سب سے پرانی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ جسٹس ریٹائرڈ حسنین مسعودی نے یوم شہداء کشمیر اور شیخ عبداللہ کے یوم پیدائش پر چھٹیاں منسوخ کیے جانے کے حکومت کے فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا،
دونوں ایک مضمون کوشش ہیں، نفسیات پر ایک وار ہے جموں کشمیر کے عوام کی نفسیات پر، کیونکہ یہ دونوں جو ایونٹس ہیں، دونوں ایونٹ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، اور دونوں کے بارے میں عوام کی بڑی ایک عقیدت ہے، دونوں کا اپنا ایک اپنی امپورٹنس ہے ہماری ساری۔
تاہم بی جے پی کی جموں کشمیر شاخ کے ترجمان بریگیڈیئر ریٹائرڈ انیل گپتا نے حکومت کے فیصلے کو صحیح قرار دیتے ہوئے کہا 13 جولائی کو جو لوگ سری نگر سینٹر جیل کے باہر مارے گئے تھے انہیں پوری ریاست میں شہدا تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ ان کے بقول کچھ لوگوں کے لیے وہ شہید ہیں اور کچھ کے لیے بلوائی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغان طالبان کے ایک ترجمان نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ طالبان قیادت نے افغانستان میں عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کا جنگ بندی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ نے تشدد کی کارروائیوں میں کمی کے لیے کہا تھا اور طالبان قیادت اس معاملے پر غور کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر جنگ بندی سے متعلق اطلاعات کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ طالبان ترجمان نے اس معاملے پر طالبان کی قیادت میں اختلافات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ تاہم ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ امریکہ نے طالبان سے تشدد کی کارروائیوں میں کمی کرنے کا کہا تھا اور ان کے بقول اس معاملے پر طالبان کی قیادت غور کر رہی ہے۔ تاہم طالبان ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ طالبان قیادت نے اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے اور ان کے بقول نہ ہی اس معاملے پر طالبان کی قیادت میں کوئی اختلاف ہے۔ قبل ازیں قطر میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ اگر جنگ بندی کے معاملے پر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ان کے بقول اس بارے میں افغان عوام اور میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے طالبان عہدیداروں کا نام ظاہر کیے بغیر ان کے حوالے سے کہا تھا کہ طالبان کی مشاورتی کونسل نے افغانستان میں عارضی جنگ بندی پر اصولی طور پر اتفاق کر لیا ہے۔ رپورٹ میں طالبان عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان قیادت کی منظوری کے بعد ہی جنگ بندی کا باضابطہ اعلان سامنے آئے گا۔ تاہم رپورٹ کے مطابق طالبان عہدیداروں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ طالبان قیادت اس معاملے پر اتفاق کر لے گی۔ طالبان ترجمان کے بیان پر واشنگٹن کا تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان سے جنگ بندی اور تشدد میں کمی کا مطالبہ کرتا آ رہا ہے۔ حال ہی میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات میں بھی بات چیت کا محور انہی امور پر رہا ہے۔
کیونکہ افغانستان سے بھی یہی مطالبہ رہا ہے کہ جنگ بندی کا، تشدد میں کمی کا، اور میرے خیال میں پاکستان بھی چاہتا ہے کہ یہ والا اسی طرح ایک سلسلہ ہو۔ تو اب سب کا ایک فوکس اسی پہ ہے کہ عارضی جنگ بندی ہو۔ یہ ایک اعتماد سازی کا بہت بڑا اقدام ہوگا اور یہ راستہ ہموار کرے گا معاہدے پہ، امن معاہدے پہ دستخط کے لیے۔
ادھر افغان نائب صدارتی ترجمان دعوی خان مینا پال نے تشدد میں کمی کرنے کے بارے میں طالبان ترجمان کے بیان کے رد عمل میں کہا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت جنگ بندی اور تشدد میں کمی سے مشروط ہے۔ ان کے بقول اگر یہ تجویز مان لی جاتی ہے تو افغان حکومت طالبان سے بات چیت پر تیار ہے، جس پر تاحال طالبان تیار نہیں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کی وجہ سے بھارت کی سیاحت کی صنعت پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ حکومت کے اہلکاروں کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں 2 لاکھ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے تاج محل کا اپنا دورہ یا تو منسوخ کر دیا ہے یا ملتوی کر دیا ہے۔ آگرہ میں انٹرنیٹ پر پابندی کی وجہ سے سیاحت میں 50-60% کی کمی آئی ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے سہیل انجم نے۔
خبر رسائی ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق آگرہ میں تاج محل کے نزدیک واقع اسپیشل ٹورسٹ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر دنیش کمار کا کہنا ہے کہ ان سال دسمبر میں سیاحوں کی آمد میں 60% کی تخفیف واقع ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سیاح ہمارے کنٹرول روم کو فون کر کے سیکورٹی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ ہم ان کے تحفظ کی یقین دہانی کراتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے یہاں نہ آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یورپی سیاحوں کے ایک گروپ نے جو کہ بھارت کے دورے پر ہے اپنے دورے میں 20 دنوں کی تخفیف کا فیصلہ کیا ہے۔ آگرہ میں انتظامیہ نے احتیاطی قدم اٹھاتے ہوئے 5 دنوں تک انٹرنیٹ پر پابندی عائد کر دی تھی۔ 250 سے زائد ٹور آپریٹرز، ہوٹلز اور گائیڈز کے گروپوں کی تنظیم آگرہ ٹوریزم ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے صدر سندیپ اروڑا کے مطابق انٹرنیٹ پر پابندی کی وجہ سے سیاحت پر 50-60% اثر پڑا ہے۔ یاد رہے کہ ہر سال 6.5 ملین سیاح تاج محل دیکھنے جاتے ہیں اور داخلہ فیس کی شکل میں $14 ملین سالانہ یافت ہوتی ہے۔ ماہر آثار قدیمہ وسنت کمار سورنکر کا کہنا ہے کہ مظاہروں کی وجہ سے آگرہ کی سیاحت پر بہت برا اثر پڑا ہے۔
پچھلے ورش کی تلنا میں یعنی ہم اس سمے کو ہی دیکھیں درشکوں کی سنکھیا میں نشچت روپ سے کچھ کمی درج ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ورتمان میں جو دیش میں استھتیاں بنی ہوئی ہیں اور جو کیپ کی وجہ سے جو آس پاس کے چھیتروں میں جو تناؤ بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے شاید جو پریٹن ادیوگ سے جڑے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ شاید وہی کارن ہے اس کی وجہ سے لوگ یہاں پر کم آ رہے ہیں۔
آثار قدیمہ کے تحفظ سے متعلق ایک کل ہند تنظیم کے صدر سید منور علی کہتے ہیں کہ اگر مظاہروں کا سلسلہ اور بڑھتا ہے تو وہاں کی سیاحت پر مزید برا اثر پڑے گا۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پارٹن ویب سائٹ کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں جہاں بکنگیں تھیں وہ کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں، چونکہ لوگوں کے بیچ میں ایک بھے ہے، ڈر ہے، جبکہ آگرہ ہمارا شانت ہے، آگرہ میں کہیں کوئی ویسی ویوستھا نہیں ہے، لیکن باہر جو دلی میں ہو رہا ہے جس سے کہ پورے دیش کو پورے راشٹر میں سندیش جاتا ہے، ایک میسج جاتا ہے غلط، تو وہ دلی سے ہوتا ہے اور دلی میں جو آندولن ہو رہا ہے اس کو لے کر کے لوگوں میں بھے ہے، دہشت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ٹریول ایجنسیاں اور ہوٹل اور زیادہ کینسل ہوں گے۔
یاد رہے کہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف پورے ملک میں احتجاج جاری ہے جس میں اب تک کم از کم 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، روس، اسرائیل، سنگاپور، کناڈا اور تائیوان نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر کے کہا ہے کہ وہ یا تو بھارت کا دورہ نہ کریں یا بہت محتاط رہیں۔ آسام کی سیاحت بھی ان مظاہروں سے متاثر ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں ریاست کی سیاحت صنعت کو 400 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ آسام ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے صدر جینت مل بروا کے مطابق دسمبر میں سیاحوں کی تعداد صفر رہی۔ ممبئی اور دیگر شہروں کی سیاحت بھی بری طرح متاثر ہے اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اگلے سال بھی ملک کی سیاحت متاثر رہے گی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
آسٹریلیا میں عہدیداروں نے پیر کے روز ہنگامی تبدیلی کرتے ہوئے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ نئی اور پھیلتی ہوئی جنگلوں کی آگ سے ہوشیار رہیں۔ زیادہ تشویش والا وہ علاقہ ملک کا جنوب مشرقی ساحل ہے جہاں عہدیداروں کا خیال میں خطرہ ہے کہ گرم موسم اور ہوائیں متعدد جنگلوں میں آگ بھڑکا سکتی ہیں جو گھروں اور زندگیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ آسٹریلیا کے پولیس اور ہنگامی سروسز کی وزیر لیزا نیویل کہتی ہیں
The highly recommended strategy is do not be on the roads. It is too dangerous to be driving, not only just from smoke, but because of the erratic nature and the fast-moving nature of these fires.
وہ کہہ رہی ہیں زیادہ اچھی حکمت عملی یہ ہے کہ سڑکوں پر نہ رہا جائے۔ مشرقی گپس لینڈ میں ڈرائیو کرنا بہت خطرناک ہے، نہ صرف یہ کہ دھوئے میں بلکہ تیزی سے پھیلتی ہوئی اور تکلیف دہ آگ میں۔ اور یہ تنبیہ تمام وکٹوریا کے رہنے والوں کے لیے ہے اور یہ ابھی ختم نہیں ہوئے۔ یہ آسٹریلیا کی پولیس اور ہنگامی سروسز کی وزیر لیزا نیویل کی ہدایت تھی۔ خراب فصل اور امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی محاذ آرائی کے باعث اس سال امریکہ میں زرعی قرضے $416 ملین کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے کیلا یو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
کیلیفورنیا کے شہر گلروائے میں، جسے امریکہ کا لہسن کا مرکز کہا جاتا ہے، ہر چیز لہسن سے منسوب ہے، حتیٰ کہ اندرون شہر دیوار پر پینٹنگ بھی لہسن سے متعلق ہے۔ کرسٹوفر رینچ نامی زرعی فارم 63 برس سے لہسن کاشت کر رہا ہے۔ دیگر ان بہت سے کاشتکاروں کے برعکس جو چین کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کی تجارتی جنگ سے متاثر ہوئے ہیں، کرسٹوفر زرعی فارم میں کاروبار میں اضافہ ہوا ہے۔ اس فارم کے مالک کین کرسٹوفر کہتے ہیں، کرسٹوفر رینچ ہر سال 10 کروڑ پاؤنڈ لہسن پیدا کرتا ہے۔ اس کا نصف تو تازہ فروخت کیا جاتا ہے اور باقی نصف اس پلانٹ میں استعمال ہوتا ہے جو ہم اب چلا رہے ہیں۔ مگر کاروبار ہمیشہ اچھا نہیں رہا۔ کین کرسٹوفر کہتے ہیں
'1994
میں پہلی مرتبہ چینی جہاز رانوں نے غیر قانونی طور پر ایک رات میں لاکھوں پاؤنڈ لہسن ساحل پر اتارنا شروع کر دیا۔ کیلیفورنیا میں لہسن کے 12 تاجر ہوا کرتے تھے، اب صرف 3 ہیں۔ اس بارے میں کرسٹوفر کے دادا کے حلفی بیان کے بعد امریکی حکومت نے چینی لہسن پر محصول میں 377% اضافہ کر دیا، مگر موجودہ تجارتی جنگ سے پہلے تک امریکہ کے لیے چین سے لہسن کی فروخت جاری رہی۔ کیلیفورنیا کے لہسن کی قیمت چین سے درآمد کیے گئے لہسن سے 4 گنا زیادہ ہے۔ تاہم کرسٹوفر کہتے ہیں کہ چینی اشیاء پر محصولات کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں، مگر پھر بھی آزادانہ تجارت کے حامی ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹیں پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30 بج چکے ہیں اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30۔ یہ سال بھارتی زیر انتظام کشمیر کے لیے سیاسی لحاظ سے غیر معمولی ثابت ہوا۔ 5 اگست کو نئی دہلی نے جموں و کشمیر کی نیم آئینی خود مختاری کو ختم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی متنازع ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنا دیا۔ ریاست میں گرفتاریوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ریاست بالخصوص مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں بندشوں، مواصلاتی بلیک آؤٹ اور احتجاجی ہڑتالوں کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے۔ علاقے میں حالات اب بھی مخدوش ہیں۔ سری نگر سے اس بارے میں یوسف جمیل نے یہ تفصیلی رپورٹ دی ہے۔
2019 میں بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اگرچہ حالیہ برسوں کے مقابلے میں سب سے کم تشدد پیش آیا اور سب سے کم ہلاکتیں ہوئیں، لیکن سیاسی لحاظ سے یہ ریاست اور اس کے عوام کے لیے ایک اہم بلکہ غیر معمولی سال ثابت ہوا۔ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی نیم آئینی خود مختاری کو ختم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول والے علاقے بنا دیا۔ اس اقدام سے نہ صرف ریاست کے اندر سیاسی ہلچل مچ گئی بلکہ پاک بھارت تعلقات میں نئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی نئی دہلی کو اس اقدام کا دفاع کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ خود بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اس کی اقتصادیات پر منفی اثر پڑا ہے۔ تعلیم اور زندگی کے تقریباً تمام دوسرے شعبے بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے بڑھ کر لوگوں میں بے چینی اور نا امیدی کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی جس کا مستقبل قریب میں خاتمہ نظر نہیں آ رہا۔ جموں کشمیر کو آئین ہند کی دفعہ 370 کے تحت حاصل خصوصی پوزیشن کے خاتمے کے ساتھ ہی ریاست عملاً بھارت کا ایک صوبہ بن گئی ہے۔ حالانکہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر اب بھی موجود ہے۔ بھارتی حکومت کے متنازع اقدام کے نتیجے میں بالخصوص مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں معمولات زندگی تقریباً 5 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ ایک شہری بابر اقبال کا کہنا ہے،
ایک عجیب سا نا ایک ٹینس ماحول چاروں طرف رہا، تو بہت زیادہ ڈسٹربنس، تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اب صرف کھانا پینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وین یو آر ناٹ مینٹلی ویل تو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ جو سوسائٹی ہے ایز اے ہول بہت اس کو اثر پڑا، چاہے اسٹوڈینٹس ہو، چاہے اولڈ پیپل ہو، میڈیسن کے رنگ ہو، ہر کسی طرح سے مطلب کافی افیکٹ پڑا مینٹلی، اٹ واز ویری ڈسٹربنگ۔
دفعہ 370 کی منسوخی اور جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی ریاست میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نیز حکومت نے کئی طرح کی بندشیں اور قدغنیں عائد کر کے سیاسی سرگرمیوں کو مسدود کر دیا اور عوامی مزاحمت کا توڑ کرنے کے لیے کئی سخت گیر اقدامات اٹھائے، جن میں مکمل مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی شامل ہے۔ انسانی حقوق کارکن خرم پرویز کہتے ہیں،
جو اوور آل سچویشن رہی وہ بہت زیادہ خراب سچویشن رہی۔ عوام میں کافی زیادہ غصہ رہا آرٹیکل 370 کو توڑنے کے حوالے سے کہ انٹرنیٹ جو ہے بدستور اس پہ بین ہے، ایس ایم ایس بند ہے، پری پیڈ فونز بند ہے، انٹرنیٹ جو ہے وہ بیسک رائٹس میں مانا جاتا ہے۔ آج کل کی جو ایرا ہے، آج کل کی جو دنیا ہے، جب ہندوستان کے پرائم منسٹر خود بھی کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں، اس ڈیجیٹل انڈیا میں یہ ایک کالا دھبا ہے ہندوستان پر کہ جہاں پہ 4.5 مہینے سے کشمیر میں انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے۔
5 اگست سے مسلسل نافذ کی جانے والی بندشوں، انٹرنیٹ اور فون سروسز پر عائد پابندی اور حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے دوسرے سخت گیر اقدامات اور ہڑتالوں کی وجہ سے اگرچہ زندگی کا ہر ایک شعبہ متاثر ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان تعلیم، سیاحت، تجارت، ٹرانسپورٹ، باغبانی، صنعت و حرفت اور مال مویشی کے شعبوں کو اٹھانا پڑا ہے۔ کشمیر ایوان تجارت و صنعت کا کہنا ہے کہ غیر معمولی اور مخدوش صورتحال نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ کشمیر ایوان تجارت و صنعت کے صدر شیخ عاشق،
دیکھیے لاسز کی بات اگر دیکھیں تو پہلی بار اتنا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن، لانگیسٹ ایور انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن وی آر فیسنگ، اینڈ مجھے نہیں لگ رہا ہے 2019 ابھی کچھ دن باقی ہے تو کب تک یہ جاری ہوگا، پھر لوگ ویسے ہی کام کر پائیں گے، ابھی تک ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ حالانکہ ہم نے گورنمنٹ اتھارٹیز ہر مطلب آئے دن یہ ایشو اٹھایا ہے مگر ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ملا ہے۔
لیکن بھارتی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بلکہ دفعہ 370 کے خاتمے اور ریاست کو تقسیم کر کے دو وفاقی کنٹرول والے علاقے بنائے جانے کے بعد متنازع ریاست میں برسوں سے جاری شورش ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے حال ہی میں نئی دہلی میں پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کی نکتہ چینی کا جواب دیتے ہوئے کہا،
جہاں تک جموں کشمیر کی جنتا اور وشیش کر گھاٹی کی جنتا ہے، پوری طرح سے ستھتی نارمل ہے، کانگریس کی ستھتی میں نارمل نہیں کر سکتا۔ کچھ نہیں ہوا مانیو، ایک بھی گولی نہیں چلی، ایک بھی جگہ پہ گولی سے کسی بھی ویکتی کی مرتیو نہیں ہوئی۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کے باعث سن 2019 کشمیر کے لیے سخت ترین سال ثابت ہوا۔ بھارتی کشمیر کے علاقے پلوامہ میں فروری کے مہینے میں حفاظتی دستوں پر خود کش حملے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان متنازعہ کشمیر میں ایل او سی پر کشیدگی میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں گولہ باری کے تبادلے میں اضافے نے سرحدی علاقوں کے لیے روزمرہ کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ مظفر آباد سے روشن مغل نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
اس بس 13 فروری کو بھارتی کشمیر کے علاقے پلوامہ میں حفاظتی دستوں پر ایک خودکش حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ بھارت کی جانب سے بالا کوٹ پر فضائی حملے کے جواب میں پاکستان کی طرف سے بھارت کے جنگی طیارے مار گرانے کے بعد دونوں ملک کشمیر پر جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے، اور کشمیر کو دولخت کرنے والی حد بندی لکیر پر دونوں ممالک کی افواج کے درمیان گولہ باری کے تبادلے میں شدت آ گئی، جس کی وجہ سے سرحدی علاقوں کے رہنے والوں کے مصائب میں اضافہ ہو گیا۔ جنگ بندی لکیر کے غریبی قصبے چکوٹھی کے ڈاکٹر محمد مختار بتاتے ہیں کہ دونوں اطراف سے گولہ باری کے تبادلے نے انہیں کن مشکلات کا شکار کیا۔
ایل او سی سے جو ہے وہ فائرنگ لگاتار کی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف جانی مالی نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کا روزگار جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔
مظفر آباد میں معروف تجزیہ کار عارف بہار کہتے ہیں کہ سال 2019 میں کشمیر کے تنازع کی دردناک کہانی لکھی گئی۔
ایک جدید تاریخ ہے اس کا، 9/11 اگر کہا جائے تو یہ 5 اگست کا جو ایک فیصلہ تھا بالکل ہی اس کا دھارا ہی موڑ دیا حالات کا، اس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، اس نے کشمیر کے لوگوں کی زندگی پہ، ان کی سماجیات پہ، ان کی نفسیات پہ انمٹ اثرات اور نقو چھوڑے ہیں جو آنے والے دور میں اپنے اثرات کسی نہ کسی انداز سے دکھاتے جائیں گے۔
کیونکہ 5 اگست کو بھارت کی طرف سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشمیریوں کے قرب میں اضافہ ہوا، کیونکہ تنازعہ کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں کمی آنے کی مستقبل قریب میں کوئی امید دکھائی نہیں دیتی، تاہم عارف بہار کو امید ہے کہ نا امیدی کی اس فضا میں کچھ امید کی کرنیں بھی نظر آ رہی ہیں۔
کئی ایٹمی طاقتیں یہاں موجود ہیں، ان کے مفادات ہیں اور کشمیر کو بالکل گھیرے ہوئے تو 3 ایٹمی طاقتیں ہیں اور ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک انٹرنیشنل پلیئر بن کے ابھر رہا ہے چائنا، تو ظاہر ہے اس حوالے سے ایک امید موجود ہے کہ دنیا اس کو اسی طرح اس کے حال پہ نہیں چھوڑے گی۔
جموں کشمیر کا خطہ 1947 سے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس تنازع پر دو جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ دونوں ملک اس پر اپنی اپنی ملکیت کے دعوے دار ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تنازع کے حل کے لیے کئی قراردادیں بھی منظور کر رکھی ہیں. روشن مغل, اردو ویو اے, مظفر آباد.
ملک بھر میں جاری شدید سردی کی لہر گزشتہ برس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. شمالی علاقوں سمیت میدانی علاقے بھی سردی سے متاثر ہیں, جبکہ اتوار کے روز کراچی میں اس موسم سرما کا سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سن 2019 کا سال موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے خاصا اہم رہا ہے. وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے لیے سدرا ڈار نے اپنی رپورٹ ارسال کی ہے جس میں وہ بتاتی ہیں.
اس برس ملک کے تمام حصے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. شمالی علاقہ جات میں سردی منفی درجہ حرارت تک جا پہنچی ہے, جبکہ کراچی شہر میں اس موسم سرما کا اب تک کا سب سے کم درجہ حرارت 9.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق کراچی میں حالیہ سردی کی لہر اگلے 2 ماہ تک جاری رہے گی.
گلگت, سکردو, ویسٹور, بنجی, چلاس وغیرہ اور اسی طرح کے پی کے جو علاقے ہیں, دیر, چترال, پارا چنار اور پشاور تک پہ زیادہ سردی پڑ رہی ہے. کراچی کا ٹیمپریچر بھی آج 9.2 ریکارڈ کیا گیا ہے, جو کہ اس سیزن کا کم سے کم ہے. ادروائز کراچی کا نارمل ٹیمپریچر دسمبر کے مہینے کا 12.7 ہوا کرتا ہے, اور جنوری عموماً کولڈسٹ منتھ ہوتا ہے پورے پاکستان میں, تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا پورا مہینہ مزید ٹھنڈ لائے گا.
جامعہ کراچی کے شعبہ ماحولیات کے ڈاکٹر وقار احمد کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر کے درجہ حرارت میں کمی یا اضافے کی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے, جس کی وجہ جنگلات میں کمی اور کاربن کے اخراج میں اضافہ ہے.
حالیہ برسوں میں پاکستان میں جو شدید گرمی اور شدید سردی کی جو لہریں آ رہی ہیں, وہ یقیناً عالمی موسمیاتی تبدیلی کے نشاندہی کرتی ہیں, اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. قدرتی جو ہمارے وسائل ہیں, جو جنگلات ہیں, ساحلی جنگلات ہیں یا دیگر جو جنگلات ہیں کچے کے علاقوں میں یا پہاڑوں پہ, ان کو ہم تحفظ کریں.
محکمہ موسمیات کے مطابق 2019 کا سال موسمیاتی تبدیلی کا سال رہا, جس میں خصوصاً کراچی نے سمندری طوفانوں کا بھی سامنا کیا ہے.
2019 خاصا ایکسیپشنل سال رہا. اگر میں کراچی کی بات کروں کہ کراچی میں معمول سے زیادہ ہم نے نیچے کراچی کے ساؤتھ میں جو نارتھ اریبین سی ہے, اس میں ہم نے 4 سے 5 ٹروپیکل سائیکلونز گزرتے ہوئے دیکھے. ایک سائیکلون جو کیار تھا, وہ 2007 کے گونو سائیکلون کے بعد طاقتور ترین طوفان تھا جو اکتوبر میں آیا تھا. پھر مونسون بارشوں کی ہم بات کریں تو اس کے حوالے سے بھی غیر معمولی سال رہا کہ 87% زیادہ بارشیں ہوئی معمول سے کراچی میں مونسون کے 3 مہینوں میں. اور اس کے بعد اگر ہم ہیٹ ویوز کی بات کریں تو 3 سے 4 ہیٹ ویوز آئی تھیں مئی سے لے کے سپٹمبر تک, تو اس میں بھی ٹیمپریچر 42 میکسیمم 42 تک گیا تھا, جو کہ نارمل یا معمول کے ٹیمپریچر سے 60 ڈگری اوپر تھا, جو ایک ہفتہ تقریباً وہ تینوں ہیٹ ویوز رہی تھی.
شدید سردی کے سبب زراعت پر اس کا اثر کس حد تک پڑ سکتا ہے, اس حوالے سے سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ منفی درجہ حرارت اور دھند سے فصلوں کو نقصان کا اندیشہ رہتا ہے.
معمول سے -5 ڈگری ادھر جی بی میں, اور اسی طرح چترال اور دیر اور پارا چنار اور بالاکوٹ پشاور تک میں بھی سردی پڑ رہی ہے. ان علاقوں میں جو اس سیزن کی جو فصلیں ہوتی ہیں, اگر معمول سے کم ٹیمپریچرز ہوتے ہیں, معمول سے 4 سے 5 ڈگری کم جب ہوتے ہیں, تو فصلوں پہ برے اثرات پڑتے ہیں. ان کی یعنی جو فوٹوسنتھیسس کا عمل رک جاتا ہے, ان کو جو جتنی حدت یا گرمی چاہیے ہوتی ہے اتنی نہیں مل سکتی. اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں ایک فاگ کی بھی کیفیت چل رہی ہوتی ہے, تو اس میں بھی فوٹوسنتھیسس کا عمل متاثر ہوتا ہے.
سائبیریا سے چلنے والی سرد ہوائیں ملک کے شمالی علاقوں سمیت کوئٹہ اور کراچی کو متاثر کر رہی ہیں. تاہم ماہرین کے مطابق ہر موسم کی اپنی اہمیت اور فوائد ہیں, اس لیے ایسے موسموں کا آنا فطری عمل ہے. لیکن ملک بھر میں موسم سرما کے آغاز سے ہی شدید دھند نے معمولات زندگی کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
ماحولیات اور جنگلی حیات کے ماہرین کو افغانستان کے صوبے بامیان میں نایاب پرندوں, خاص طور پر عقاب کے شکار پر تشویش پیدا ہو گئی ہے. پرندوں کی اسمگلنگ میں ملوث افراد بہت کم منافع پر انہیں ہمسایہ ممالک کو فروخت کر دیتے ہیں. وائس آف امریکہ کے ظفر بامیان نے ان شکاریوں اور مقامی عہدیداروں سے بات کی ہے. ان کی رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی.
اگرچہ ایک صدارتی فرمان کے تحت افغانستان میں جنگلی جانوروں کا شکار منع ہے, تاہم یہ افغانستان کے وسطی صوبے بامیان میں شکاریوں اور اسمگلروں کو نایاب پرندوں کے شکار سے نہیں روک پایا. مگر اجازت ہو تو عقابوں کو پکڑنا منافع بخش ہو سکتا ہے. محمد عالم عقاب کے شکار کے لیے مشہور ہیں.
We use a pigeon to hunt hawks. Ideal place for hunting hawks is desert, not crowded places.
ہم عقاب کے شکار کے لیے کبوتر استعمال کرتے ہیں. عقاب کے شکار کے لیے بہترین مقام بھیڑ والی جگہ نہیں بلکہ ریگستان ہے. بامیان کے وسطی علاقے میں تین اقسام کے عقاب پائے جاتے ہیں. عالم کہتے ہیں موسم خزاں میں بامیان کے شمال مغرب میں غجور اور کھم کے ریگستانوں میں عقاب کھلے آسمان میں پرواز بھرتے ہیں. اس موسم میں درجنوں شکاری ان نایاب پرندوں کو پکڑنے کے لیے جال بچھاتے ہیں اور انہیں 200 سے 1300 امریکی ڈالرز کے عوض فروخت کر دیتے ہیں.
These hawks will be sent to Pakistan.
وہ کہتے ہیں اس کا انحصار عقابوں کی قسم پر ہے. یہ عقاب پاکستان بھیجے جاتے ہیں. ماحولیات کے مقامی کارکنوں کو تشویش ہے کہ شکار کے خلاف قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا. بامیان میں ماحولیاتی انتظامیہ کے ڈائریکٹر محمد ابراہیم دادپر کہتے ہیں
We heard that someone was arrested and released by the security forces recently for hunting in Yakawalong district.
ہم نے سنا ہے کہ حال ہی میں یاکولنگ ضلع میں شکار کرنے پر سیکورٹی فورسز نے کسی کو پکڑا اور پھر چھوڑ دیا، مگر میں 100% یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو پکڑا اور پھر چھوڑ دیا. بامیان میں پولیس کے سربراہ جنرل محمد صادق مرادی کہتے ہیں کہ قوانین واضح ہیں.
شکار در مجموعہ
Hunting is prohibited. Whoever hunts should be arrested. We are very diligent about this and whenever we find hunters,
جو بھی شکار کرے اسے گرفتار کیا جانا چاہیے. ہم اس بارے میں بہت چوکس ہیں اور جب بھی ہم کوئی شکاری دیکھتے ہیں تو کاروائی کرتے ہیں. اور حال ہی میں ہم نے بامیان میں کوئی عقاب باز یا جنگلی جانوروں کے شکاری نہیں دیکھے. مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں میں پولیس نے کئی شکاریوں کو گرفتار کیا اور بہت سے نایاب پرندوں کو آزاد کیا. تاہم شکاریوں کو توقع ہے کہ حکومت شکار پر سے پابندی اٹھا لے گی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اگر شمالی کوریا کرسمس کے تحفے کی اپنی دھمکی پر، جو اس کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ہے، کشیدگی کو دوبارہ ہوا دے گا تو پھر امریکی سفارتکاری سے آگے بڑھ کر دوسرے طریقوں پر غور کیا جائے گا. پیونگ یانگ نے امریکہ کو سال کے اختتام تک کے وقت کی مہلت دی ہے جو بات چیت کے لیے اپنے مداخلت میں نرمی اختیار کرے، جو فروری سے التوا میں پڑی ہوئی ہے. ارش عرب اسادی کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
شمالی کوریا کا لیڈر کم جونگ ان نے حال ہی میں امریکہ کو کرسمس پر حیران کر دینے کا وعدہ کیا تھا. ماہرین باور کرتے ہیں کہ یہ مبہم سی دھمکی کم کی مایوسی کی عکاس ہے جو انہیں اپنے جوہری پروگرام پر بات چیت کے التوا سے ہوئی ہے. اور صدر ٹرمپ نے اس ہفتے کرسمس سے قبل کی شام اس بارے میں مذاق کیا کہ یہ حیران کرنے والی کون سی بات ہو سکتی ہے. ان کے الفاظ، چلیں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نفیس سا تحفہ ہو، ہو سکتا ہے کہ یہ تحفہ ہو جس میں وہ مجھے کسی میزائل ٹیسٹ کے برخلاف ایک خوبصورت سا گلدان پیش کریں. مجھے گلدان مل سکتا ہے، مجھے ان سے کوئی نفیس تحفہ مل سکتا ہے، آپ نہیں جانتے. ماہرین کا کہنا ہے کہ دور مار میزائل سے لے کر زیر زمین جوہری آزمائش تک، یہاں تک کہ خلا میں کوئی سیارچہ بھیجنے تک، کوئی بھی خوبصورت تحفہ نہیں ہے. اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں اتوار کے روز صدر کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ او برائن نے کم کے ساتھ صدر کی ذاتی سفارتکاری کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی تعریف کی. انہوں نے کہا کم جونگ ان نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک علاقہ بنانے کا وعدہ کیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے پاس دوسرے طریقے بھی ہیں اور ہم ضرورت کے مطابق ان طریقوں کو اختیار کریں گے. لیکن قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیار ختم کر دے. تاہم ٹرمپ اور کم کے درمیان سفارتی سطح پر اتار چڑھاؤ کا عمل جاری رہتا ہے. اوبرائن کہتے ہیں کہ صدر نے کم کے ساتھ اپنی حکومت کی پوری بات چیت کے دوران پیونگ یانگ کو متبادلات دیے ہیں. انہوں نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا ان کے سامنے دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ شمالی کوریا کے لوگوں کے لیے ایسا شاندار راستہ دیا جائے جہاں وہ جنوبی کوریا کی طرح ہو سکیں، بہت خوشحال اور دولت مند ملک بن سکیں، دوسرا راستہ وہ تھا جس پر چل کر ان پر تاثیرات ہوں، وہ دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ ہو جائیں اور اچھوت بن کر رہ جائیں۔ شمالی کوریا نے 2019 میں کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور راکٹ آرٹیلری کی 13 آزمائشیں کی ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سن 2017 کے مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ایسے میں رہائش ایک اہم اور بڑا مسئلہ ہے جسے دیکھتے ہوئے حکومت بلند عمارتوں سے متعلق قوانین میں تبدیلی کر رہی ہے، مگر یہ شہر ایسی زمین پر آباد ہے جہاں زلزلے کا امکان زیادہ رہتا ہے، تو بلند عمارتوں کی تعمیر کے لیے یہ کس حد تک محفوظ ہے، اس بارے میں معلومات دے رہی ہیں گیتی آرانیس۔
تین کاوش ہے، یہ 10 کوشش ہیں۔
یہ جسارت، میرا نام زاہد ہے، قائد آباد ڈپو سے ہم اخبارات لیتے ہیں، امت، ایکسپریس، جنگ، ریاست، جہاں باز، جسارت، ایمان، شمال، بہت سارے اخبارات ہیں۔ بہرحال جو جو پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا جو ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں وہ سارے لے کے ہم، اور اسی سے ایک نظام میں اپنا چلا رہا ہوں۔ السلام علیکم چاچا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج سا گیا ہوں، 97-98 سے اخبار کے کام سے وابستہ ہوں۔ کچھ گھر کے حالات معاملات ایسے ہوئے تو کوئی جاب واب نہیں ہوئی، پھر اس کام سے لگا۔ اس سے پہلے میں 1.5-2 سال میں نے ڈبل روٹی فیکٹری میں کام کیا۔ لیجیے بھائی ایکسپریس آپ کا، یہ جب کچھ شروع کیا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا، جاب آپ کو مل نہیں رہی ہے، رزق حلال آپ نے کمانا ہے، کسی سے آپ ڈونیشن بھیک لے نہیں سکتے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ یہ جب اس ایریے میں میں نے کام شروع کیا تو مجھے کیا پرابلم فیس کرتا تھا، جو آ رہا ہے کوئی 11 روپیہ دے رہا ہے، کوئی 5 دے رہا ہے، کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 100 دے رہا ہے، میں نے لوگوں کو اگنور کیا۔ میں نے کہا بھائی میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد ایک محنت کرنا ہے، ایک کام کو وہ کرنا ہے، ایک عوام میں ایک شعور بیدار کرنا ہے کہ کوئی معذور ہو تو صرف اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ ڈونیشن دے دیں یا اس کو وہ سمجھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ زندگی کا جو مقصد ہے کچھ کر کے دکھانا ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، اور الحمدللہ لوگ سمجھ گئے۔ اب میرے ایریے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شروع سے میرا ایک مائنڈ چیلنجنگ تھا کہ نہ ہونے والے دشوار کاموں کو کرنا، اور جب میں شروع کیا تو لوگ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں، اور وہ جتنا نہ کرتے رہے میرے اندر کی حجت اسپرٹ اور بڑھتی گئی کہ نہیں یار میں نے کرنا ہے۔ ہمت ہے تو پیدا کر، فردوس سے بری اپنا، کہ مانگی ہوئی جنت سے جہنم کا عذاب اچھا۔ بارے
ٹی وی پروگرام ویو 360 میں سال 2019 کے دوران بہت سے ایسے پاکستانیوں کی کہانیاں پیش کی گئیں جو امریکہ میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ نیلوفر مغل ہمیں لے کر گئیں مانا ہاؤس، جہاں پاکستانی غریب اور بےکار امریکیوں کی بھوک مٹا رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر مانا ہاؤس۔
صبح کے 8 بج چکے ہیں، مانا ہاؤس میں ناشتے کے لیے لمبی قطار لگ چکی ہے۔
غربت کی وجہ سے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں، اس لیے میں یہاں آتا ہوں۔
امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور میں واقع مانا ہاؤس گزشتہ 53 سالوں سے بے گھر اور نادار افراد کو مفت کھانا فراہم کر رہا ہے۔
میں کئی سالوں سے یہاں آ رہا ہوں، یہاں اچھا کھانا کھانے سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
پاکستانی امریکی سلیم گوہر گزشتہ 30 برسوں سے اس ادارے سے وابستہ ہیں۔
پہلے جب میں نے دیکھا اتنی غربت، میں کہا ادھر اتنے ادھر دولت بھی ہے غربت بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا تو حل ہونا چاہیے. تو میں نے والنٹیئر کرنا شروع کر دیا. پر اور یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ ادھر سب لوگ اکٹھے کھاتے ہیں, چاہے گورا ہو, حبشی ہو, مسلمان ہو, مسیحی ہو, جوئش ہو, یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے.
یہاں روزانہ 200 سے زیادہ بے گھر اور ضرورت مند افراد ناشتہ کرنے آتے ہیں. یہ بریک فاسٹ پروگرام سال بھر جاری رہتا ہے.
ناشتے کے بعد یہ لوگ یہاں کے ڈے کیئر سینٹر میں اپنا وقت گزار سکتے ہیں, جہاں انہیں وہ تمام سہولیات مہیا کی جاتی ہے جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے, جیسا کہ نہانا, صاف کپڑے, طبی سہولیات یا ان کے روزمرہ مسائل کا حل.
یہ پروگرام سرکاری اور پرائیویٹ فنڈز سے چلتا ہے. یہاں پر کام کرنے والے رضاکار بھی سالہ سال سے یہاں آ رہے ہیں. میں گزشتہ 25 سالوں سے ہر منگل کے روز یہاں آتی ہوں. یہ کام کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے.
صرف یہ رئیسوں کی جیب سے غربت کا حل نہیں ہے, یہ عام لوگوں کی جیب سے غربت کا حال ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کیا کروں, اگر آپ کے پاس پانچ روپے ہیں, پانچ روپے دے دو, اس فرق پڑے گا اس سے.
اور یہاں سے مدد لینے والے بھی مدد دے کر جاتے ہیں.
جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں صفائی کا کام کر رہا ہوں.
غربت, معاشی مشکلات, منشیات کی عادت اور ذہنی بیماریوں کی وجہ سے منا ہاؤس آنے والوں میں اب روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
اس پروگرام کے منتظمین کا یہ کہنا ہے کہ وہ منا ہاؤس کو وسعت دے رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جا سکے. نیلوفر مغل, وائس آف امیرکا, بالٹیمور, میری لینڈ.
پروگرام آپ کی صحت. بہجت حاضر خدمت. ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جس کا مناسب علاج معالجہ جلد صحت یابی کے لیے انتہائی اہم ہے. ملیریا کے بارے میں ریسرچ کرنے والوں نے اب اس مرض کے جرثومے میں ایک ایسی کمزوری کا پتہ چلا لیا ہے جس کی مدد سے مچھروں سے پیدا ہونے والی اس انفیکشن کو اس کے ابتدائی مراحل میں ہی روکا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے جلد علاج کرنا ممکن ہو جاتا ہے. وائس آف امیرکا کی جیسیکا برمن کی رپورٹ کے مطابق اس تحقیق کے ذریعے ملیریا کے جرثومے کی حساس کمزوری کا پتہ چلا لیا گیا ہے. یہ ایک پروٹین ہے جسے پلازموڈیم فالسی پیروم نامی جرثومہ خون کے سرخ خلیوں کو بیماری سے متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. پی ایف اے پی ٹو آئی نام سے جانے جانے والی اس پروٹین کو بلاک کر دینے سے ملیریا کے جراثیم ان خلیوں میں داخل نہیں ہو سکتے, جہاں لاکھوں کی تعداد میں بڑھتے ہوئے وہ خون کے بہاؤ میں شامل ہو جاتے ہیں. ملیریا کی علامتوں میں تیز بخار اور کپ کپاہٹ شامل ہے, اور ہر 48 گھنٹے کے بعد جب نئے جراثیم پیدا ہوتے ہیں تو یہ علامتیں شدت سے رونما ہونے لگتی ہیں. اس سلسلے میں کلیدی تحقیق کار مینول لناس کے مطابق جراثیموں کی نشو و نما کے اس مرحلے کو روکنے سے انفیکشن کو بھی ممکنہ طور پر روکا جا سکتا ہے, اور یوں علاج بہتر طور پر ممکن ہو جاتا ہے.
انویژن ہیز بین فار ا لانگ ٹائم کنسیڈرڈ یو نو ون آف دی کی پیراسائٹ سپیسیفک پروسیسز دیٹ اف انہیبیٹڈ وڈ دین پریونٹ.
لناس کا کہنا ہے کہ جراثیموں کی بڑی تعداد میں نشو و نما اور خون کے بہاؤ میں ان کا حملہ آور ہونا ایک ایسا عمل ہے جس کی شروعات کو روک دینے سے ملیریا کی انفیکشن پر قابو پانا ممکن ہو سکتا ہے. لناس اور پنسلوانیا یونیورسٹی میں ان کے ساتھیوں نے پی ایف اے پی ٹو آئی نامی مادے کو شناخت کر لیا ہے, جس کی مدد سے خون کے سرخ خلیوں میں جراثیموں کے حملے کو روکا جا سکتا ہے. یہ تازہ تحقیق جنرل سیل ہوسٹ اینڈ مائکروب میں شائع ہوئی. لناس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 50 برسوں میں تحقیق کار جراثیموں کے حملہ آور ہونے کے مرحلے پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں, اور اس مقصد کے لیے عام طور پر ویکسین کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے مدافعتی نظام کو تقویت ملتی ہے. لناس کہتے ہیں کیونکہ جرثومہ خون کے سرخ خلیوں کی سطح سے مختلف انداز میں اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس لیے ان کو روکنے کے لیے مدافعتی رد عمل کو پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لناس کا کہنا ہے کہ جرثومے کی اس مخصوص پروٹین کو روکنے کے لیے ایک مرکب موجود ہے جو ایک ہی مرتبہ کے استعمال سے جرثومی حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے.
You will ultimately impact a very large number.
مینول لناس کہتے ہیں کہ اس مرکب کے استعمال سے جینز کے ایک بڑے حصے پر اثرات مرتب ہوں گے جو سرخ خلیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, لیکن اصل ضرورت صرف ایک ہی پروٹین کو ہدف بنانا ہے, کیونکہ اس کے اثر کو کم کر دینے سے جرثومے خون کے بہاؤ میں شامل نہیں ہو سکیں گے. لیناس کہتے ہیں کہ اب اگلا مرحلہ ایک ایسی دوا کی تیاری ہے جو اس جرثومی پروٹین کو ہدف بنائے اور یوں ملیریا کے جراثیم کو خون کے بہاؤ میں شامل ہونے سے روکا جا سکے۔ ملیریا کے ہر سال اندازاً 212 ملین کیسز سامنے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے سالانہ 429,000 افراد موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر تعداد نیم سہارا افریقہ میں بچوں کی ہے۔ بیسے چلانی اردو بیو اے واشنگٹن۔
ہمارے آج کے شو کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چاند۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔